السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأصابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ اور عزیز ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے آنے پر درود شریف پڑھ لینا چاہیے. اس سے تھوڑا سا روح کو تازگی مل جاتی ہے. جب بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے بڑی سی دل کو خوشی معلوم ہوتی ہے، اگر ایمان والا ہے. اگر ایمان ہی کمزور ہو تو واللہ اعلم اس کے دل کا کیا حال ہو، لیکن ایمان والوں کو درود پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں جب کچھ صحابہ کا مجمع جمع ہوتا تھا تو اتنا دور دور نہیں بیٹھتا، بہت قریب قریب ہوتا. اس کی وجہ معلوم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی دور بیٹھتا ہے تو شیطان درمیان میں آ جاتا ہے اور اس کے دل کو کہنے والے کے دل سے دور کرتا ہے. تو جو دل سے بات نکلتی ہے بات کہی گئی، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بہت اچھی تھی، لیکن کیا بولے پوچھے تو کہ سچ بولے تھے، وہ یاد رہتا، باقی دل بھی یاد نہیں رہتا. اسی لیے کہنے والے نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. یہ جو باتیں ہیں میرے دوستو، ہمارے علوم جو حق تعالی جل شانہ کی فضل و عطا، ان کے کرم و لطف و مہربانی اور احسان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بواسطہ اولیاء امت پہنچے ہیں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. یہ قلوب کے علوم ہے، اس میں دوریوں کا ہونا اچھی علامت نہیں ہے. جتنا قریب بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے وہ باتیں ہمارے دل میں اتنی اتریں گی، اور جتنے دور ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ کسی واعظ نے کہا اور ہم نے سنا، اور باہر چلنے کے بعد میں پوچھا گیا جناب کیا کہا، تو اب کچھ اچھا ہی کہے مگر یاد نہیں. ایسا نہ ہونے پر جو باتیں کہی جا رہی ہیں پورے شرح و بسط کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. حق تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کہنے والا اور سننے والا دونوں بھی محتاج ہیں. حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. قابل احترام بزرگوں، کچھ شبہات کچھ اشکالات انسان کے اندر فطرت میں موجود ہے، طبیعت اس کی جو ہے اسی طرح کی بے کل اور بے قرار اور بے چین اور بے سکونی کی کیفیت کی حامل ہے، اور اس بے چینی کی وجہ سے کبھی انتشار ذہنی کا سبب بن جاتی ہے. انتشار ذہنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں منصاب یہ بولے، فلاں منصاب یہ بولے، فلاں منصاب یہ بولے، کس کی بات ماننا، کس کی بات قبول کرنا، اور کس کی بات کو چھوڑ دینا، اور کس کی بات کو رد کر دینا، اس طرح کا خیال کبھی دل میں آ بھی جاتا ہے. تو میرے دوستوں ایک بات یاد رکھیے، جو بات قرآن و حدیث سے زیادہ قریب ہے جو قرآن کی آیات کی روشنی میں سنائی جائے یا احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور حوالے سے سنائی جائے وہ زیادہ مقبول ہے. باقی اولیاء امت کے جہاں تک حکایات کا تعلق ہے اس کے لیے نظر بصارت کی نہیں نظر بصیرت کی ضرورت. اس لیے کہ میں نے جتنے مکتوبات پڑھے ہیں صوفیہ کرام کے اور اپنے اکابرین کے ملفوظات کو سنے ہیں الحمدللہ مجھے کہیں اشکال اس لیے پیدا نہیں ہوا کیونکہ ان کا ادھر ملفوظ سنتا ہوں تو مجھے قرآن مجید کی اس سے متعلق آیات میرے ذہن میں آ جاتا. یہ اللہ کا فضل نہیں ہے اللہ کا کرم نہیں ہے اللہ کا احسان نہیں ہے ان کا بے پناہ احسان ہے ہم پر کہ ہمارے اکابر یا اولیاء کرام جو کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہی ہوتا ہے. بس صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے جو بصارت کی نظر ہے وہ اگر بصیرت کی نظر قلب کی آنکھ بن جائے تو جو کہہ رہے ہیں اس میں آدمی کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث کا حوالہ تلاش کر لے. اب ذرا تھوڑی دشواری ہوتی ہے مبتدئین کے لیے لیکن متوسطین اور سالکین اور کاملین کو اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان مجالس میں بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ کہاں سے نکلتا ہے. الغرض یہ کہ بہت سی باتیں سامنے آتی رہیں گی. اجمالاً یہ ہے کہ ایک شبہ اور ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بیعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے. موجودہ زمانے میں بہت چل رہا تو پوچھتے ہیں کہ یہ ثابت ہے یا نہیں ہے قرآن حدیث میں کہیں اس کا اشارہ ہے یا نہیں. میں نے خطبہ مسنونہ ہی میں آیت پڑھی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. تحقیق یہ ہے یہ کس کی تحقیق ہے میری آپ کی کسی عالم کی کسی مفسر کی محدث کی محقق کی صوفی کی نہیں نہیں یہ تحقیق اللہ کی ہے ہماری آپ کی نہیں. اللہ فرما رہے لقد تحقیق کس کی اللہ کی. رضیہ رضیہ کا معنی ہوتے ہیں راضی ہو جانا خوش ہو جانا مان جانا اپنی بیزارگی کو ختم کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کر دینا اپنی محبوبیت کا اعلان کر دینا اس کو بولتے ہیں رضیہ. اور اللہ نے یہاں اعلان فرمایا کہ میں راضی ہوں کس سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ رضی اللہ کے ساتھ جو لفظ آیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہوئے جو درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر رہے ہیں. اب اس میں اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیعت ہے یہ بیعت علی الجہاد ہے یہ بیعت علی الجہاد ہے. یعنی یہاں پر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں شہید کر دیے جانے کی اطلاع ملی تھی. اس بنا پر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کے طور پر یہ بیعت لی تھی کہ ہم اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے لیکن عثمان کا خطاب لے کے رہیں گے رضی اللہ عنہ. اس بات سے یہ بیعت لی گئی. اچھا یہاں پر اگر یہ بیعت تھی تو مجھے یاد دلایا جائے کہ مکہ مکرمہ کے بازار ذی النجاد میں اور وہاں سے نکل کر منیٰ کے وادیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں سے متصل مدینہ منورہ کے وقت سے جو بیعت لے رہے ہیں وہ بیعت مسلمانوں سے تھی یا غیر مسلموں سے. ایک بیعت سے اس طرح یہ بات سامنے آتی ہے ایک بیعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ہوتی تھی کہ آدمی کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو شرک کو چھوڑ کر ایمان میں داخل ہو ارتداد کو چھوڑ کر توحید میں داخل ہو نفاق کو چھوڑ کر محبت میں داخل ہو اور اس طور پر وہ آدمی اپنی ظلمتوں کو چھوڑ کر نور میں داخل ہو. اس کو بیعت بولتے ہیں بیعت ایمان. دوسری قسم یہ بنتی ہے کہ ہم آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہزار بار قربان ہو جائیں گے اپنی جانیں لٹا دیں گے اپنے مال نچھاور کر دیں گے اپنی بیویاں بیوہ ہوتی ہیں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہمارے بچے یتیم ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہماری بیویوں سے زیادہ ہمارے بھائی بہنوں سے زیادہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہماری آل اولاد سے زیادہ ہمیں ہمارے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں اور اگر ان پر کوئی آنچ آئے گی یا ان کے دین پر کوئی آنچ آئے گی تو ہم مردان آواز سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے اس راہ میں اگر ہماری جانیں چلی جاتی ہیں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ ہوتی ہے بیعت علی الجہاد. پہلی بیعت بیعت علی الاسلام یعنی اسلام میں داخل ہونے کی بیعت. دوسری بیعت بیعت علی الجہاد یعنی ایسی بیعت جو اپنے آپ کو حضور پر سے اور حضور کے دین پر سے نشاور کر دینے کے لیے، اور ایک تیسری بیعت بھی ہے اور ثابت ہے. فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. یہ بیعت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس بیعت میں بتلایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس عورتیں آئیں اور یہ کہیں کہ ہم اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہیں آپ کے در سے حق پرست پر، بیعت کے معنی بیچ دینا، کسی کی غلامی کو اختیار کر لینا، ان کی فرما برداری میں زندگی کو گزارنے کا ہے تو پیمان کر لینا، اپنے آپ کو ان کے عوامر کے تحت میں چلانے کے لیے پابند بنا لینا، اس کا نام ہوتا ہے بیعت. بیعت یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور کچھ کلمات شیخ نے پڑھا دیے اور مرید نے پڑھ لیے، اس کے بعد کوئی آتا ہے نہ پتا ہے کہ برسوں بیت گئے اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کون، ایک دو برس کے بعد آئے اور آنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت مجھے آپ مجھے پہچانے ہیں نہیں. حضرت کو پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب آپ کون ہیں، تو پھر بولنا پڑتا ہے کہ وہ تین سال پہلے فلاں اجتماع میں ملا تھا، وہاں بیعت ہوئی تھی، میں آپ کا مرید ہوں. تو تین سال کے بعد آ کے ملا تو وہ مرید یاد رہتا. تو فیض کیسے جاری ہوتا ہے؟ فیض تو فیض علمی ہے، جب سنو تو ان کی بات قلوب میں اترے، جب سنو تو کانوں کے ذریعے سے ان کی بات دلوں میں اترے اور وہ دل کو چھوئے اور دل کے تاروں کو صاف کرے اور اس کے اندر انوار الہیہ کو جمع کرنے کی استعداد پیدا کرے. اس کو کہتے ہیں فیض کے رابطے میں رہے، تعلق میں رہے، شیخ سے واسطے میں رہے اور ان سے گزارشات میں رہے، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتا رہے، اپنے احوال سناتا رہے، اپنے حالات پیش کرتا رہے کہ میری زندگی میں یہ احوال چل رہے ہیں، میرے ساتھ یہ حالات ہیں. اس لیے کہ میں نے صبح بتلایا تھا کہ علوم ظاہرہ کی تکمیل کے لیے مدارس سے رجوع کرنا پڑے گا، علوم باطنہ کی تکمیل کے لیے مشائخ سے رجوع کرنا پڑے گا. ہر ایک کا اپنا اپنا فن ہے، ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے، ہر ایک کا اپنا میدان ہے. مسئلہ معلوم کرنے کے لیے انجینئر کے پاس نہیں جاتے، اور انجینئرنگ کی آرکیٹیکٹ کا کوئی نقشہ بنانے کے لیے کسی عالم کے پاس نہیں جاتے. عالم کا فن اپنی جگہ علم کا ہے، انجینئر کا فن آرکیٹیکٹ کا اپنی جگہ وہ فن رکھتا ہے. میرے دوست جیسے اس کے تعلقات خاص ہیں اس کے تعلقات خاص، جیسے وہ علم اس کے ساتھ مخصوص ہے ویسے یہ فن اس کے ساتھ مخصوص ہے. ہر ایک اپنی فیلڈ کا ماہر اور مایاناز یعنی میدان میں شہ سوار ہوتا ہے، اور جو شہ سوار ہوتا ہے وہی تجربہ کار ہوتا ہے، اور صحیح رائے اور مشورے سے آدمی کامیاب ہوتا ہے. تو گویا یوں سمجھیے کہ جہاں علم کی ضرورت پڑتی ہے علماء سے رجوع ہونا، اور جہاں پر تزکیہ نفس کی ضرورت پڑتی ہے تو مشائخین سے رجوع ہونا. مشائخین سے رجوع ہونے ہی کا نام بیعت ہے. یہاں پر ایک شرط اور لگائی مفتیان کرام نے، یہ پوچھنے والوں نے کہ یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا ضروری ہے یا اصلاح نفس ضروری ہے؟ فرمایا کہ اصلاح نفس ضروری ہے، بیعت سنت ہے. سنت کو غیر مؤکد مت سمجھنا، غیر ضروری مت سمجھنا، اس لیے کہ اس سے بھی کچھ لوازمات آتے ہیں، لیکن اصلاح تو فرض کے دائرے میں. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی زنا کا عادی ہو اور اس نے کسی بیان میں سن لیا کہ زنا کرنا حرام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ تک نہیں دیکھیں گے، اور حشر کے میدان میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قطار سے نکال دیا جائے گا جو قطار لگے گی جامع کوثر کے پینے کے لیے، فرشتے اس کو وہاں سے ہٹا دیں گے. اور میں جب اس نے یہ سنا کہ میرے آقا سے مجھے چھڑا دیا جائے گا اور جدا کر دیا جائے گا، تو میں زنا سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو توبہ کہاں کرے اور کس کے پاس کرے؟ توبہ ایک تو وہ ہے کہ دل کی ندامت کا نام ہے، دل میں افسوس سے شرمندگی ہو کہ میں تو اب تک اپنے آقا کو ناراض کرتا رہا، اپنے مولا کو ناراض کرتا رہا، یہ زندگی نافرمانی میں کٹتی رہی اور بے راہ روی میں اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے میں گزرتی رہی. ایک چیز یہ، دوسری تمنا یہ پیدا ہو کہ اب چونکہ میرے آقا کے سامنے سے مجھے ہٹا دیا جائے گا اور مجھ سے یہ تکلیف گوارا نہیں ہوگی، لہٰذا میں آئندہ اس فعل کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، مرتکب بھی نہیں ہوں گا اس فعل کا، اس سے توبہ کرتا ہوں. اس پہلے گناہ کے اس پر شرمندگی ہو، اور دوسرے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم حوصلہ ہو اور ارادہ ہو، اور ارادہ بھی پکا ہو، اور اس کے بعد میں کسی کو گواہ بنا لے. گواہ بنانا بھی سنت ہے. میرے دوستو نکاح کا حکم معلوم ہے، نکاح کا حکم یہ ہے कि अगर लड़का लड़की कहे कि भाई मैंने इस महर पर तुझसे निकाह किया, उसने कहा कि मैंने कबूल किया, दोनों का निकाह हो गया, जब दुल्हन दूल्हा राजी क्या करेगा खादी, तो ऐसे ही मसला बहस का भी है। वहां पर निकाह तो हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि माशरे की बुराई से बचने के लिए लाजिमन वजूद में लाना जरूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने आपस में कहा कि इस महर पर मैंने निकाह किया, उसने कहा मैंने कबूल किया, शरान निकाह हो गया, लेकिन कोई गवाह ना हो और दोनों मियां बीवी की तरह रहने लगे, तो जमाना क्या कहेगा? जमाना ये कहेगा कि ये बदकारी के मुर्तकिब, हालांकि वो आपस में एक दूसरे के लिए हलाल है। जमाना ये कहेगा कि ये गलत रविश पर है, हालांकि वो सही रविश पर है, शरई मसले के मुताबिक। लेकिन मेरे दोस्तों, गवाह का रखना जरूरी है, इसलिए कि वो गवाह गवाही देगा कि नहीं नहीं हमने देखा इन्होंने आपस में निकाह किया और इनका रिश्ते इज्तिवाज कायम है और ये गलत रास्ते पर नहीं है बल्कि आयन सुन्नत के मुताबिक, तो गोया उसकी गवाही काबिल कबूल मानी जाएगी। तो मेरे दोस्तों, जब हम अपने दिल में अज़्म हौसला और इरादा कर रहे हैं कि हम अब तक जो गुनाह करें अल्लाह के नबी को नाराज करते रहे, अल्लाह को नाराज करते रहे, अपनी जिंदगी नाफरमानियों में गुजारते रहे, अब ये इरादा करते हैं कि आइंदा हम अपने आका को नाराज नहीं करेंगे, अपने मौला को नाराज नहीं करेंगे, सच्ची और पक्की तड़प दिल में आ जाती है, तो किसी को गवाह बना लो कि मौला के सामने गवाही दे दे, हालांकि वो शहीद है, वो शहीद उल हक है, वो जानते हैं कि मेरा कौन सा बंदा क्या कर रहा है। रात के अंधेरों में, ऐसे वक्त के जब सब कुछ सो चुका हो, सारा जमाना आराम की नींद में खोया हुआ हो और बेखबरी के आलम में हो, एक बंदा उठता है, अपने मौला के आगे झुकता है, अपनी जबीन नियाज सुखम करता है और गिड़गिड़ाते हुए अर्ज करता है कि मौला मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा आका है, मैंने अब तक तुझको नाराज किया, अब मैं सच्ची पक्की तौबा करता हूँ तेरी बारगाह में, तो कबूल फरमा ले, तो वो मौला कबूल फरमाने वाला और वो राजदार है। लेकिन उसके बावजूद किसी को गवाह बना लेना जमाने की रुसवाइयों से बचने का सबब हो जाता है, हजल की रुसवाइयों से बचने का सबब हो जाता है, जब किसी शेख कामिल को अपना गवाह बना लिया जाता है। यहाँ पर मादियात की लाइन में निकाह आदमी करे, एक दूसरे से ताल्लुक कायम करे, तो जमाने में रुसवाई से बचने का सबब व जरिया किसी का गवाह बना लेना है। तो ऐसे ही मेरे दोस्त, हजल के मैदान में रुसवाई से बचने का सबब व जरिया शेख कामिल का गवाह बना लेना है। तो बयाज के लिए शेख का होना इसलिए जरूरी समझा गया, वरना फिल हकीकत शरीई एतबार से जिना से बचना जरूरी है, बयाज जरूरी नहीं, हराम से बचना जरूरी है, बयाज जरूरी नहीं, लेकिन गवाह बना लेना ये हमारे लिए मसलहत है और ये मसलहत पसंदीदा है, और जो चीज पसंदीदा है वो छोड़ी नहीं जाती। मिसाल के तौर पर हम रास्ते से गुजर रहे हों और अगर कोई अच्छा सा आम नजर आए, उसकी खुशबू दिल को खाए और आंखों के जरिए से दिमाग पे सवार हो जाए, आदमी क्या चाहता है, ये तो मैं खा के रहूंगा। तो मेरे दोस्तों, जो चीज पसंद आ जाती है वो छोड़ी नहीं जाती, तो बहस में भी शेख कामिल को गवाह बनाना पसंदीदा है तो क्यों छोड़ा जाए। तो मेरे दोस्तों, ये रास्ता है, ये असबाब है, ये वसायल है, ये जराए है, ये दर हकीकत वही रास्ता है जो मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला है और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से हर बैत साबित है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पर बैत ली, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद पर बैत ली, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन औरतों से चोरी न करने पर, फहश न करने पर और किसी पर इफ्तरा और बहतान न बांधने पर, इस तरह के अवामिर पर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बैत ली, और कुरान गवाह है कि ये जो बैत ली गई है वो मोमिना औरतें थी, और ऐसी मोमिना औरतें आज के जमाने की नहीं, वो उस जमाने की, कि अगर उनको हमारी बच्चियां और बहनें अगर उनको नमूना बनाकर अपनी जिंदगियों को गुजार ले, कसम पर परवरदिगार आलम की दूसरे कदम पर जन्नत में पहुंच जाए। वो ऐसे कामयाब जिंदगी गुजारने वाली सहाबियात थी और आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिर रास फायदा उठाने वाली सहाबियात थी। और एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेंबर के करीब तशरीफ रखते थे, चंद सहाबा भी मौजूद थे, तादाद के एतबार से रिवायत में शायद इख्तलाफ हो, यह हो सकता है कि मेरे पढ़ने में गलती हो, लेकिन इतनी बात पक्की है कि 7 या 8 या 9 अफराद का एक जमात बैठी हुई थी आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिरी में, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम मेरे हाथ पर बैत नहीं करोगे, इन्होंने फौरी हाथ बढ़ा दिया, क्योंकि वो तो अपने ऐसे लम्हात को देखते रहते थे कि कब हमें अपने आका को छूने का मौका मिल जाए। ये सआदत कहाँ नसीब है कि उनके मुबारक बदन से हमारा हाथ मत हो जाए तो ये जहन्नुम में जाने से बच जाए। इसको सआदत समझते थे, इसको अपने लिए बाई से बरकत समझते थे, लिहाजा उन्होंने फौरी अपना हाथ आगे बढ़ाया और आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते अब्दत के नीचे अपने हाथ को रख दिया। फरमाया, अल्लाह के नबी, हमारी जाने आप पर से कुर्बान है, हमारा माल आप पर से कुर्बान है, हमारी आल औलाद आप पर से कुर्बान है, हमारे माँ बाप आप पर से कुर्बान है, आप हुक्म फरमाइए हमें किस चीज पर बहस करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमर बिल मारूफ पर और नहीं अनिल मुनकर पर, जो ये काम करोगे तो मैं कयामत में तुम्हारे लिए शाफे और गवाह बन जाऊंगा। यह चीज हमारे लिए काफी नहीं है कि जो आदमी किसी को गवाह बना लेता है, परवरदिगार आलम की मेहरबानी से आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात उज़्मा का हकदार बन जाता है। लेकिन शर्त है कुछ, वही शर्त है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर लगे, यानी नमाजों को ना आता था तो नमाज को आने वाला हो और साथ में दूसरे को लाने वाला हो, और अब तक गुनाहों की तरफ जाता था और जाते हुए ले जाता था तो खुद भी रुके उसको भी रोके। इसको बोलते हैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना और अल्लाह की मना की हुई चीजों से रुक जाना, इसका नाम है अमर बिल मारूफ और इसका नाम है नहीं अनिल मुनकर। अगर ये समझ में आ जाए तो मेरे दोस्त, दीन कोई मुश्किल नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था कि परवरदिगार आलम इंतहाई राजदार है। हम ये समझते हैं कि अब तक हम गुनाहों में मुलाविज जिंदगी गुजारते रहे और ऐसी नाफरमानियों में जिंदगी कटती रही और ये सारी जिंदगी हम यूं ही नाफरमानियों में गुजार दिए। अब क्या वो सौ बिल्ली सौ चूहे का कि हद से चली इस तरह का मजमून सामने आएगा। अब हमारी तौबा से क्या फायदा और हमारे इस्तिगफार से क्या फायदा और हमारी बयान से क्या फायदा, तो ये ख्याल खाम है। इसलिए कि बनी इसराइल का एक वाकया हदीस की रोशनी में हमारे सामने आता है। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना आया बनी इसराइल पर, कौम मूसा पर, हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम के सामने उनके कौम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, आप दुआ फरमाइए क्योंकि कहसाली चल रही है और खुशहाली की वजह से हमारे जानवर भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे बच्चे प्यास से बिलबिला रहे हैं और बीवियां तड़प रही हैं, घराने की औरतें बेचैन और बेकरार हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप दुआ कर दीजिए क्योंकि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, अपने अल्लाह से दरख्वास्त कर दीजिए कि कुछ पानी बरसा दे। उनका पानी बरसाना क्या होगा, हमारे लिए रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे, वह खुश्क जमीन में सरी आ जाएगी और उससे सब्जा उगेगा, हमारे जानवर उससे गिजा खाएंगे और उन जानवरों को जिबा करके हम खाएंगे, वह एक दूसरे का रिस्क बनते जाएंगे और हमारे लिए कुछ नेमतें वहां पर हो जाएंगी और खुल जाएंगी और सबब रोजी के असबाब खुल जाएंगे, आप दुआ तो कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, 41 आदमी मेरे साथ चलो, सूर पर चलते हैं, जाके अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देते हैं और अर्ज करते हैं मौला के दरबार में कि बारिश नाजिल फरमा दे। अब जब 40 आदमियों को चुना अपनी जमात के और उसके बाद चले सूर पहाड़ी के ऊपर और जब वहां पहुंचे अपनी बारगाह अपने इलाह की बारगाह में सरबसजूद हुए और दुआ की कि मौला हमारे ऊपर बारिश को नाजिल फरमा। अल्लाह पाक के लोगों ने फरमाया कि मूसा, मैं जरूर तुम पर बारिश करता और तुम्हारी दुआ को कबूल करता, लेकिन क्या देखता हूँ कि तुम्हारी इसी मजमे में जिस मजमे को तुम लेके मेरी बारगाह में हाजिर हुए हो, इसमें एक ऐसा बंदा है जिसने 40 साल से मुझे नाराज किया हुआ है और वो मुझसे बिछड़ा हुआ है और वो मुझसे दूर है और गफलतों की जिंदगी में है और जुल्मतों के अंधेरे में है, मेरी नाफरमानी में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, इस वास्ते मैंने बारिश रोक ली। तुम ऐसा करो कि उस बंदे को इस मजलिस से निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए बारिश का नुज़ूल करूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम की तरफ पलट के कहा कि जो ऐसा बंदा है जिसने 40 साल से अपने अल्लाह को नाराज किया हुआ है, उसकी गुनाहों के नहूसत की वजह से बारिश रुकी हुई है, जिसकी वजह से हजारों और लाखों इंसान मुसीबत ज़दा है और खुशहाली की वजह से परेशान है, लिहाजा वो रहम करे लोगों पर कि उस एक की वजह से जो नहूसत आई है वो नहूसत टल जाए और वो निकल जाए इस मजमे से, तो अल्लाह की रहमत हम पर बरसे और कुछ रोजी रोटी का इंतजाम हो। परवरदिगार आलम की तरफ उस शख्स ने अपने कल्ब से मुतवज्जे होकर कहा कि मौला, अगर इस मजमे से निकलता हूँ, मुझे मालूम है मेरे दिल की क्या कैफियत है, रात के किस अंधेरे में, दिन के किस उजाले में, कब जान कर कब अनजाने में, मैंने तुझे कैसे नाराज किया मैं खुद जानता हूँ, अब अगर इस मजलिस से निकल के जाऊंगा तो मेरी रुसवाई हो जाएगी, आज मुझे रुसवाई से कोई नहीं बचा सकता सिवाय तेरी ज़ात, क्योंकि अगर एक एक निकलता जाएगा जब तक मैं यहाँ हूँ उस वक्त तक तो बारिश नहीं होगी, मुझे उतरना पड़ेगा, जब मैं पहाड़ से उतरूंगा तो तेरी रहमत की बारिश होगी, तो लोग मुझे देख लेंगे और मुझे देखने की वजह से मेरी रुसवाई हो जाएगी और मैं बदनाम जमाना हो जाऊंगा। ऐ अल्लाह, तू मेरी तौबा को कबूल कर ले, मैं तेरे आगे झुकता हूँ और अपनी जमीन नियाज को कम करके आजिज़ी करता हूँ कि तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, अब तक तूने लोगों से मुझे छुपाए रखा, अब भी मुझे माफ फरमा कर अपनी दामन सत्तारियत में मुझे छुपा ले, तो मौला ज़ुल जलाल ने उसी वक्त बारिश को नाज़िल फरमाया। سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی تھے اللہ کے, اور انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ اللہ ابھی تو آپ نے کہا کہ 40 سال کا ایسا نافرمان بندہ ہے جس کی نافرمانیوں کے سبب سے ہمارا وبال ہے اور نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس مجمع سے تو کوئی نہیں نکلا لیکن آپ نے بارش نازل فرما دی. یعنی ماجرا پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں اس شخص کو نکالا جائے کہ بارش ہو, پھر آپ کسی کے نکلے بغیر ہی بارش نازل کر رہے ہیں, تو گویا میں جھوٹا ہو جاتا ہوں عوام الناس کے سامنے. آپ مجھے کوئی حل تو بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے. اللہ پاک شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلاح کر لی. ایک منٹ کا مسئلہ, اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلاح کر لی. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مزے کی بات کہی, کہا کہ اے اللہ کم سے کم اس بندے کی صورت تو دکھا دے جس نے توبہ کر لی اور اتنے منٹوں میں تو نے اس کے ساتھ صلاح کر لی. فرمایا جس کی وجہ سے آپ نے بارش روکی اسی کی وجہ سے آپ نے بارش نازل کر دی, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک شانہ نے معلوم ہے کیا فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے, فرمایا کہ اے موسیٰ جب اس نے مجھے ناراض کیا تھا میں نے اس کو ذلیل و رسوا نہیں کیا تھا, اب جب اس نے توبہ کر لی تو کیا میں اس کا راز فاش کر کے اس کا لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا؟ آج اس نے توبہ کا عہد کر لیا اور اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو گیا, میں نے اپنی دامن ستاریت میں اس کو چھپا لیا ہے اور اپنے غفاریت کے جلوے دکھا کر اسے معاف کر دیا ہے اور اس کے سبب سے میں نے بارشوں کا نزول کر دیا ہے. جاؤ تمہیں تمہاری نعمت مل گئی, تم نعمت سے استفادہ کرو, میں نے اس کو گناہوں میں رسوا نہیں کیا تو توبہ کے بعد رسوا نہیں کروں گا. تو میرے دوست, جب ہم اب تک گناہوں کی زندگی کو گزار رہے ہیں تو مولا عزوجلال نے ہمیں ابھی بھی چھپایا ہوا ہے, ہر ایک اپنے دامن میں اپنی گریبانوں میں نگاہیں ڈالے گا اور غور کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس نے زندگی کو کیسے کیسے گزارا ہے, کن پلوں میں کن لمحوں میں آقا کی سنتوں کو چھوڑ کے نبی کو ناراض کیا اور کن لمحات میں پروردگار عالم سے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے مولا کو ناراض کیا. ہر ایک جانتا ہے, اب کسی کے قلب کی بات کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے والے نے یہ کیا میں تو اس سے کم گناہگار ہوں, یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں. ہر ایک اپنی جگہ نادم و شرمندہ ہے, بس دل کے ارادوں کا نام یہ ہے کہ یہ سچی پکی توبہ کر لے کہ میرا مولا مجھے معاف فرما دے, میرے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے, بس اتنا بھی میرے لیے کافی ہے, بس آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا تاکہ میرے نبی کے سامنے میری رسوائی نہ ہو اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست جامع کوثر پینے کی سعادت و توفیق مل جائے. وہ اس طرح کی نیتوں کا کر لینا اسی کا نام توبہ ہے, اور جو یہ کرتے ہیں تو اس پر کسی کو گواہ بنا لینا اس کا نام بیعت. تو میرے دوست میں یہ پوچھتا ہوں کہ آدمی کا توبہ کرنا کیا گناہ ہے اور توبہ کے لیے کسی کو گواہ بنانا کیا گناہ ہے؟ مولا تو رازدار ہے, وہ ہمارے رازوں کو جانتے ہیں, ہمارے دل کے بھیدوں سے واقف ہیں, وہ ہمارے گناہوں کو اب تک چھپائے ہوئے ہیں. اگر ہم توبہ کریں گے تو ہمارے گناہوں کو سامنے نہیں لایا جائے گا اور ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کہا جاتا ہے, احادیث کی روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ کل میدان محشر قائم ہوگا اور منکروں نے یہ سوال جواب کے لکھنے والے کرامن کاتبین بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا نام اعمال کھول کے رکھیں گے اور اس کے بعد میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا. تو کرامن کاتبین کے بائیں ہاتھ پر بیٹھا ہوا فرشتہ جو ہماری بدعمالیوں کو لکھ رہا ہے وہ مولا کے سامنے کھول کے کہے گا کہ اس نے تو ساری زندگی آپ کی نافرمانی میں گزاری. حق تعالی جل شانہ فرمائیں گے بتا تو صحیح کہ اس نے گناہ کیا کیا. ادھر کھول کے دیکھا جائے گا تو رجسٹر بالکل صاف ہے اور اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں. تو اللہ کہیں گے کہ تو نے میرے بندے پر بہتان لگایا. کیوں بہتان لگایا؟ اس لیے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. وہ کہے گا کہ میں گواہ ہوں کہ اس نے گناہ کیا اور میں نے دیکھا. حق تعالی جل شانہ اپنے رحم سے اس کے دماغ سے بھی وہ چیز مٹا دیں گے کہ اس نے کوئی گناہ کیا. وہ اپنے فرشتے کے علم سے وہ بات کو ختم فرما دیں گے اور فرمایا کہ صرف وہ فرشتہ جو آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنے والا ہے اس کو نیکیاں یاد رہیں گی, باقی اس کو گناہ بھول جائیں گے, اس لیے کہ اس نے شرمندگی کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے مولا کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا. تو یہ توبہ کیا غلط ہے اور اس پر گواہ رکھنا کیا غلط ہے؟ میرے دوست, گواہی ضرور ہوتی ہے. کبھی بائیں جانب والا فرشتہ گواہی دیتا ہے, کبھی دائیں جانب والا فرشتہ گواہی دیتا ہے. تو اس مادیات کی لائن میں پروردگار عالم کی عادت اللہ یہ ہے کہ کبھی نبی کو بھیج کر اس کو گواہ بناتے ہیں, جب نبی نہیں آئے گا تو اس کے خلفاء کو گواہ بنایا جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو کیا کافروں پر انہوں نے بیعت لی تھی یا مسلمانوں اور مومنوں سے بیعت لی تھی؟ تو گویا یہ بیعت مسلمانوں کے ساتھ تھی. اس کا اصل میں نام ہے تجدید عہد کر لینا کہ اللہ ہم نے اب تک جو کچھ کیا آپ کو ناراض کیا, اب یہ چاہتے ہیں کہ جو زندگی بچی گزری ہے آپ کی فرمانبرداری میں گزارے, لہذا ہم اس کو گواہ بناتے ہیں جو خلیفہ وقت ہے, وہ اللہ کی جانب سے ایک مامور ہے اور اس کے ہاتھ پر گواہ, اس کو گواہ بنا کر ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں اور اس عہد و پیمان کے لیے اس کو گواہ بناتے ہیں. ان تین چیزوں کا نام ہے بیعت. تو گویا بیعت کے اقسام ہو گئے کتنے؟ ایک یہ ہے کہ بیعت علی الاسلام، دوسرے یہ ہے کہ بیعت علی الجہاد، تیسرے یہ ہے کہ بیعت تجدید ایمان. تجدید ایمان کی بیعت کا یہ سلسلہ چاروں سلسلوں میں چلتا ہے. کبھی قادریت کے نام سے معنون ہوا، کبھی چشتیت کے نام سے معنون ہوا، کبھی نقشبندیت سے معروف ہوا، اور کبھی سہروردیت سے معنون ہوا. تو گویا یہ چاروں سلاسل حق ہیں. اب ان کا مادہ کیا ہے، یا ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مرجع کیا ہے؟ ان چاروں سلاسل کا مرجع یہ ہے کہ یہ حق تعالی جل شانہ سے دلانا چاہتے ہیں. چاروں سلاسل میں، قادریت میں توحید کے ذریعے سے بندے کو اپنے مولا سے ملایا جاتا ہے، چشتیت میں محبت کے ذریعے سے اللہ تک ملانے کا راستہ کھولا جاتا ہے، نقشبندیت میں سنتوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا جاتا ہے، سہروردیت میں اس دار پانی کو پانی ہونے کو سمجھا کر، یعنی دل سے حب جاہ و حب مال کو نکال کر حب رسول اور حب اللہ، اللہ کی محبت کو داخل کر کے گویا اس کو اللہ سے قریب کیا جاتا ہے. تو یہ چاروں سلاسل، چاروں کا نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ سب اللہ سے ملانا چاہتے ہیں. تربیت کا نہج اور انداز مختلف ہو سکتا ہے، کوئی توحید پر محنت کرے، کوئی محبت پر محنت کرے، کوئی سنتوں پر محنت کرے، اور کوئی فانی دنیا کے بارے میں فکر اور مراقبات اور محاسبات کے ذریعے سے محنت کرے. ہر ایک کی تجدید، ہر ایک کی کوشش الگ ہوگی اور صحیح الگ ہوگی، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے کہ سب مولا سے ملانا چاہتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتایا جائے، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ، مکین گنبد خضرا، صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجے گئے؟ اپنے مولا سے بچھڑے بندوں کو اپنے مولا سے ملانے کے لیے، بندوں کی غلامی سے نکال کر مولا کی غلامی میں لانے کے لیے. ہزاروں معبودان باطل کے آگے جبین نیاز کو خم کرنے سے روک کر ایک معبود واحد کی طرف بلانے کے لیے، جب وہ کام کرنے کے لیے وہ آئے، تو انہی کی تعلیمات کا خلاصہ قادریت، چشتیت، نقشبندیت اور سہروردیت کے سلسلے سے سامنے آتا ہے. تو گویا ہر ایک کا مقصد یہ ہے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا اور پلٹانا، توبہ کر لینا اور اپنے مولا کو راضی کر لینا. اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے، میں نے شروع ہی میں کہا تھا کچھ ذہنوں میں اشکالات ہو سکتے ہیں اور شبہات ہو سکتے ہیں، خیال یہ ہوا کہ انہیں شبہات اور اشکالات کا ازالہ کیا جائے. تو میرے دوستو، بیعت علی الاسلام بھی غلط نہیں، بیعت علی الجہاد بھی غلط نہیں، اور بیعت تجدید ایمان بھی غلط نہیں. یہ سب ثابت عن الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب بھی میں نے بتلایا، بیعت کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، سچے دل سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، پچھلے ہوئے گناہوں پر شرمندگی کا آنا، اور کسی کو گواہ بنانا. یہ تین چیزیں بیعت کی شرائط میں داخل. تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو ثمرات کیا نکلتے ہیں؟ قرآن مجید کیا گواہی دیتا ہے؟ ہم کسی اور کتاب کی طرف نہیں جائیں گے، انشاءاللہ جو کہیں گے قرآن سے کہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فاستغفروا ربکم، بس تم اپنے مولا کے سامنے عاجزی کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، اسے مناؤ گے، رات کے اندھیرے میں مناؤ یا دن کے اجالے میں، چاہے تم کسی وقت میں اپنے دل میں شرمندگی کے ساتھ گناہوں پر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم حوصلہ کر کے اللہ کسی کو گواہ بناؤ یا نہ بناؤ، گواہ بنا لو تو زیادہ بہتر ہے. الغرض یہ کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو گے، یعنی توبہ کرو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا. پہلی بشارت پروردگار عالم عطا فرماتے ہیں کہ میں تو اس کو معاف کرنے ہی کے لیے بیٹھا ہوا. جو آدمی رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے. بلکہ یہ ایک خاصہ ہے، ایک پلٹ کے اس واقعے کی طرف اگر آئیں گے تو اس میں خصوصیت معلوم ہوگی. جب کوئی بندہ اپنے مولا سے بچھڑ جاتا ہے تو اللہ کوئی آزمائش اس پر ڈال کر یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو اپنے قریب کر لوں. حالانکہ بندہ غفلتوں میں پڑا ہوا ہے، مولا غفلت میں پڑا ہوا نہیں ہے. بندہ غفلت شعار ہے، مولا غفلت شعار نہیں ہے. بندہ غفلتوں میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، اللہ غفلت سے ناآشنا، غفلت جانتے نہیں. ہر ایک کی طرف اللہ متوجہ ہے، اپنے علم کامل کے ساتھ، اپنی قدرتوں کے ساتھ، اپنے اوصاف حمیدہ کے ساتھ، اپنی ذات طیبہ کے ساتھ حق تعالی جل شانہ ہر بندے کی طرف متوجہ ہے. کیسے متوجہ ہے؟ بنی اسرائیل کے اس واقعے کی یاد کے لیے جو ابھی میں نے سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ اس بندے کو بلایا گیا اس سور پہاڑی پر اور بارش روکی گئی. کیوں روکی؟ اس لیے کہ ایک بندے نے مجھے ناراض کیا ہوا ہے. اب اس نے توبہ کر لی، جب اس نے ناراض کیا ہوا تھا تو اس کو بلایا کیوں؟ اس کی توبہ قبول کی کیوں؟ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ مولا عذاب دینا نہیں چاہتے، مولا عذاب دینا نہیں چاہتے اپنے بندے کو، جو اپنے سے غفلتوں میں پڑا ہوا ہے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے کبھی نبیوں کی صورت میں نبی بھیجے، کبھی رسولوں کی صورت میں رسول بھیجے، کبھی اولیاء کی صورت میں ولیوں کو بھیجے، کبھی علماء کی صورت میں عالموں کو بھیجے، اور کبھی معلمین کی صورت میں اساتذہ کو بھیجے، اور کبھی مشائخین کی صورت میں شیوخ طریقت کو بھیجے، اور کبھی مبلغین داعی اللہ کی صورت میں داعی اللہ کو بھیجے، اور اس طرح حق تعالی جل شانہ اپنے محروم بندوں کو، اپنے وہ بد نصیب بندوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے نفسوں کی خرابیوں کی وجہ سے شیطانی راستوں کو اختیار کر کے مولا سے غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو غفلتوں سے نکال کر مولا کو راضی کرنے والے راستے کی طرف لانے کے لیے، گویا بارش روکی تو صرف اس لیے کہ اس بندے کو اپنے سے قریب کرنا تھا۔ تو میرے دوست، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں آزمائشیں آئیں گی، کبھی مالوں میں آزمائش ہوگی کہ برکتیں ختم ہو جائیں گی، کبھی اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، کبھی ایسا ہوگا کہ بچے ماں باپ سے بچھڑ جائیں گے، کبھی یہ ہوگا کہ ان کی بیماریوں کی وجہ سے ماں باپ افسردہ ہو جائیں گے، کبھی یہ ہوگا کہ بچیوں کی شادیاں رک جائیں گی اور اس کی وجہ سے ماں باپ کے سروں پہ بوجھ محسوس ہوگا۔ تو گویا یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، یہ سمجھنا چاہیے اس پر کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے میرے مولا کی ناراضگی ہو رہی ہے، گویا میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، اور میرا کوئی ایسا عمل ہے جس سے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، یا میرا کوئی ایسا عمل ہے جس سے میرے اللہ ناراض ہیں۔ اس بات سے میرے اوپر یہ آزمائش ہے، کیونکہ میرے مولا ہی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس آزمائش میں ڈال کر میرے بندے کو میری طرف متوجہ کروں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، جب حالات آتے ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے، بزرگوں کی طرف دوڑتا ہے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ تو گویا وہ ایک اللہ کے قریب آنے کا پہلی سیڑھی ہے اور پہلا راستہ ہے کہ اب تو سمجھ کے تجھے اللہ والے تک پہنچا دیا، دراصل اللہ والے تک نہیں، مولا تجھے اپنے پاس تک بلانا چاہتا ہے، اپنا تقرب عطا کرنا چاہتا ہے، اپنے قرب خاص سے نوازنا چاہتا ہے، اس واسطے نے تجھے آزمائشوں میں ڈالا۔ اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ دعا کو واسطہ بنا کر کسی ولی کے قدموں میں تجھے پہنچا دیا۔ تو کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن مجید گواہی دیتا ہے، فاستغفروا ربکم، تم ادھر توبہ کرو، انہو کان غفارا، ادھر مولا تمہاری بخشش کا فیصلہ فرمائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا، ادھر تم توبہ کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، حق تعالی جل شانہ کی طرف سے بارشیں ہوں گی۔ یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب پوری قوم گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے قحط آ جاتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، اور جب تک پوری قوم مل کے توبہ نہیں کرتی اس وقت تک بارشوں کا نزول نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں صوفیہ کرام نے یہ فرمایا کہ جب تک امت محمدیہ یوں سمجھیے کہ کوئی فرد بشر، یوں سمجھیے کہ کوئی اولاد آدم میں سے کوئی فرد بشر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھتا ہے، تو اس پر اللہ کی رحمتوں کی بارش رک جاتی ہے۔ جب قوم گناہوں میں ملوث ہوتی ہے اور توبہ کی طرف نہیں آتی تو قوم پر پانی رک جاتا ہے، جب کوئی فرد گناہوں کا ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی بارش اس پر سے رک جاتی ہے۔ گویا ہر آن اللہ کی رحمتیں چل رہی ہیں، کبھی سماعت ہر آن دیتے ہوئے ان کی رحمتیں ہیں، کبھی بصارت ہر آن دیتے ہوئے ان کی رحمتیں ہیں، کبھی کلام ہر آن دیتے ہوئے ان کی رحمتیں ہیں، کبھی ارادوں کو ہمارے خیالات پر متاثر کر کے ان کی رحمتیں ہوتی ہیں، کبھی ہمیں چلنے پھرنے کی قدرتیں دے کر ان کی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فکن ہوتی ہیں۔ گویا ہمارے اندر حیات کو جاری رکھ کر وہ ہماری سانس کے آنے کے ساتھ ہمارے قریب، ہمارے سانس کے نکلنے کے ساتھ ہمارے قریب ہیں، گویا ہر لمحہ ہمارے مولا ہمارے قریب ہیں، تو ہماری غفلتوں کو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اس وقت جب مصیبت آتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مصیبت مجھے میرے مولا سے دور ہونے کی وجہ سے آئی ہے، اور فوری توبہ کرنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے بارش ہوگی۔ اگر پوری قوم نے گناہ کیا تو قوم توبہ کرے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ کوئی فرد نے گناہ کیا، فرد توبہ کر لے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ وہ رحمتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کے مادی وسائل و ذرائع اور اسباب اللہ نے کیا اختیار فرمائے، آگے الفاظ قرآن سے ہمیں اس بات کا استنباط کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، تمہاری مدد کی جائے، اللہ ہمارے ناصر و مددگار ہو جائیں گے اگر ہم توبہ پر آ جائیں گے۔ پہلی صورت مغفرت ہوگی، دوسری صورت اللہ مددگار ہو جائیں گے، تیسری صورت کیا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال، پھر تمہارے مالوں میں برکت ہوگی، وَبَنِينَ، پھر تمہاری اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ تو کیا ہر کوئی نہیں چاہتا کہ میرے مال میں برکت ہو، میری اولاد میری فرما بردار ہو، اور میں اپنے مولا کے یہاں بھی بخشا بخشایا جاؤں، اور پھر میں اپنے اللہ کی رحمتوں اور مددوں کا لینے والا ہو جاؤں؟ جب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مولا مجھے معاف کرے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے مدد کرے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مالوں میں برکت ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری فرمانبردار ہو جائے، جب تم یہ چاہتے ہو تو مولا آسان راستہ بتاتے ہیں، فاستغفروا ربکم، اب تو آ جاؤ اپنے مولا کی طرف کی گناہوں سے معافی مانگ لو، ادھر تم گناہوں سے معافی مانگو گے مولا اپنی رضامندی کا پیغام تمہیں دے دے۔ تو گویا تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے یہ انعامات کی بارش اور یہ اکرامات کا نزول اور یہ رحمتوں کا سایہ فگن ہونا، یہ سب کچھ ملا ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور سہیل میں. تو میرے دوستو اس وقت میں نے صبح بھی عرض کیا تھا اور ابھی بھی عرض کرنا ہے, وہ یہ کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آنکھیں ہم نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں. یہ الگ بات ہے کہ کسی نے خواب میں روئے انور کی زیارت کر لی, وہ مسئلہ الگ ہے, لیکن ذاتی ہاتھوں حالتوں میں کوئی شخص دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. جب نہیں دیکھ سکتا تو مسائل آقا سے نہیں سیکھ سکتا. تو اللہ نے اس آقا کی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے شخصیات کا تعین فرمایا, اشخاص کی صورت میں مسائل بتانے کے لیے علماء کو جاری کیا, اور مسائل بطون یعنی اندرون کے مسائل کو بتانے کے لیے تزکیہ نفس, تزکیہ قلب, تجلیہ روح, تخلیہ سر, اس کے جو مسائل ہیں یہ بتانے کے لیے حق تعالی جل شانہ نے مشائخین کا نظام چلایا, اور اس طور پر ہمارے ظاہر کی اصلاح اور ہمارے باطن کی اصلاح کو اللہ نے ایک راستہ دے دیا اور ایک رخ دے دیا. تو ہمیں ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنا. جو شخص توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے, وہ کبھی کسی کی برائی نہیں, کسی جماعت پر تنقید نہیں, کسی مجلس پر تنقید نہیں, کسی فرد پر تنقید نہیں, کسی کی برائی نہیں, کسی شیخ کی برائی نہیں, کسی مرید کی برائی نہیں. اس لیے کہ یہ وہ افعال ہے جو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے, اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. یہ اعمال نیکیوں کو کیسے کھاتے ہیں؟ روایت میں آیا ہے کہ جب آدمی کے اندر اس طرح کی کیفیات آتی ہے تو آپ غور سے دیکھے ہوں گے سوکھی لکڑی آگ کو کیسے کھا جاتی ہے. سوکھی لکڑی یا سوکھی لکڑی کو آگ کیسے کھا جاتی ہے؟ سوکھی لکڑی کو جیسے آگ کھا جاتی ہے, اس طرح کی کیفیات انسان کے اندرون میں اس کے نیکیوں کو کھا جاتی ہے, برباد کر دیتی. تو پھر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب اس اصلاح کے بارے میں میں نے پہلے کہا تھا کہ اصلاح شرط ہے یا بیعت شرط. بیعت سنت ہے, اصلاح فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصیات کی زندگی مولا تعالیٰ کو پسند نہیں. فرمایا کہ اگر صرف نیکیوں کے لیے گناہ کرنے کی قوت ہی نہ دی جاتی تو پھر ایسے فرشتے بھی اللہ نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں. اور اگر ہمارا خیال یہ ہے جنت کو ان سے بھر دیتے اور رہ گیا مسئلہ تو پھر جہنم کو کیا کیا جائے؟ تو پھر اللہ ہی شیاطین کو پیدا کیا جو سراسر نافرمانی کرتے ہیں, کبھی ان سے فرما برداری نہیں ہوتی, تو ان کو جہنم سے بھر دیں تو پھر ہمارا کیا کیا جائے؟ ایک یہ ہے کہ ملائکہ کو جنت میں بھیج دیا جائے, ایک یہ ہے کہ شیاطین کو جہنم میں بھیج دیا جائے, ہم کہاں معلق کھڑے رہیں؟ میرے دوستو ملائکہ میں نیکیوں کے کرنے کی یا ملائکہ میں برائیوں کے کرنے کی قوت ہی نہیں ہے. اس واسطے حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ ان کو جنت کی نعمتیں استعمال کرنے کی صلاحیت بھی دی, اور شیاطین کو تو وہاں بھیجا جائے گا ہی جائے گا, جو شیاطین کے راستے پہ چلے گا ان کو بھی بھیجا جائے گا. پھر رہ گئی جنت کس کے لیے؟ خالص ایمان والوں کے لیے. اگر ایمان والا بھی گناہ نہ کرے تو مولا تعالیٰ کے حدیث مبارکہ میں الفاظ آئے ہیں کہ حق تعالی جب تم گناہ کرنا چھوڑ دو, جب تمہارے گناہ چھوٹ جائیں بالکل, تو حق تعالی جل شانہ تمہیں ہٹائیں گے, ایک ایسی قوم کو لائیں گے جو گناہ کرے گی. ارے جب اس گناہ کرنا تھا تو شیاطین کافی نہیں تھے, پھر ایسی قوم کو کیوں پیدا کیا جا رہا جو گناہ کرے؟ فرمایا نہیں, مولا کو وہ ادا پسند ہے کہ آدمی سے گناہ ہو تو مولا کے آگے جھکے اور گر گرا. اس ادا کی خاطر پروردگار عالم نے انسانوں کو تخلیق فرمایا, اور وہی ادا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے کر کے دکھلایا کہ یہ ادا مجھے پسند ہے, یعنی میں تمہیں ایک تعلیم کروں, تم سے بھول ہو جائے, تم سے لغزش ہو جائے, تم سے خطا ہو جائے. سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, جنت کا مکین بنایا, اور فرمایا کہ آدم یہاں رہو, یہاں کی ہر چیز حلال ہے, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. ان سے بھول ہوئی اور اس درخت کے قریب چلے گئے. پروردگار عالم نے فرمایا مجھے معلوم تھا اور میں نے تمہیں یہاں اسی لیے بھیجا, اور میرا یہ خاصہ یہ ہے کہ جس کی طرف نہ جانے کا حکم دیا جاتا ہے بندہ اسی کی طرف جاتا ہے. تو لہٰذا حضرت آدم سے وہ لغزش ہوئی, اور اس لغزش کی بنا پر پروردگار عالم نے یہاں بھیجا, اور تعلیم دی اس کے ذریعے سے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے گی. تو گناہ کرنا, یہ گناہ کا ہو جانا, گناہ کرنا غلط ہے, گناہ کا ہو جانا غلط نہیں. جب گناہ ہو جائے تو شرمندہ نہ ہونا غلط ہے, اور شرمندہ ہو کے مولا کو راضی کر لینا یہ مولا کو. تو گویا ہمارا انسانیت کا تقاضا یہ ہے, یا ہم ابو ہمارے ابا سیدنا آدم علیہ السلام, ہم سب کے والد جن کی وجہ سے نسل آدم چلی ہے, حضرت آدم علیہ السلام اگر ان کو اللہ نے بھیجا ہے اس دنیا میں تو صرف اس بنا پر کہ تمہارے لیے یہ چیزیں نمونے کے طور پر سامنے آتی رہے, اور یہ دنیا کے اندر ہوتا رہے گا اور قیامت تک پروردگار عالم کا یہ نظام چلے گا. تو گویا ہم وہ کام کرنے والے ہوں جو ہمارے مولا کو سب سے زیادہ پسند ہے. ہمارے مولا کو کیا پسند ہے؟ آدمی عمدن گناہ نہ کرے, لیکن غلطی سے گناہ ہو تو کیا کرے؟ غلطی سے گناہ ہو تو توبہ کرے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں. فرمایا جب مولا پسند کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اپنا محبوب بناتے ہیں. جب اپنا محبوب بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب محبوب بناتے ہیں تو تمہیں مراد مل جاتی ہے. مراد کا مطلب سالکین طریقہ اچھی طرح جانتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اس کو مولا مل جاتے ہیں. ایک واقعہ ہمارے شیخ اکثر سنایا کرتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کیا, اصل چاہیے یا جز؟ اصل چاہیے یا جز؟ ایک باریک مسئلہ ہے لیکن سمجھایا بہت آسان مثال سے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ اپنے سارے خزانوں کو لا کے سامنے صحن میں ڈال دیا. جب سارے خزانے لائے اور صحن میں ڈال دیا گیا اور اس کے ڈھیر لگا دیے گئے, جب ڈھیر لگا دیے گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا اپنے حلقے میں اور کہا کہ آج جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ چیز اس کی. ظاہر ہے کہ شاہی فرمان تھا, کوئی اچلا, کسی نے پیر رکھ دیا کہ یہ حصہ میرا, کسی نے ہاتھ رکھ دیا کہ یہ حصہ میرا, کسی نے اپنے آپ کو ہی گرا دیا کہ یہ سارا حصہ میرا, کسی نے اپنے گریبان بھر لیے, کسی نے اپنی جیبیں بھر لی, کسی نے اپنے کپڑوں کے اندر ٹھونس لیے, کسی نے ہاتھوں میں چڑھا لیے اور کسی نے جسم سے لپیٹ لیے. گویا ہر ایک مال و زر پر لٹنے والا تھا. ایک خادمہ تھی جو بادشاہ کو پنکھا جھیل رہی تھی, وہ وہاں سے ہٹتی نہیں سرکتی نہیں. تو بادشاہ نے پوچھا تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ فرمایا کہ آپ وہ اعلان دوبارہ لوٹا دیں جو اعلان آپ نے کیا تھا تو پھر میں بھی چلوں اس طرف. بادشاہ نے کہا کہ آج جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ چیز اس کی. تو اس نے کوری اپنا ہاتھ اٹھا کے بادشاہ پہ رکھ دیا. تو کہ تو ہی میرا. تو میرے دوستو جب اللہ اپنا کسی کو محبوب بناتے ہیں تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. جب اللہ ہمارے ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہر کام بن جاتے ہیں. کیا دنیا کے کام ہیں, کیا آخرت کے کام ہیں. اب تعالیٰ جل شانہ کو ہم سب کو علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے. انتہائی صبر سکون کے ساتھ تھوڑا قریب ہو کے تشریف رکھیں. انشاءاللہ آپ کی بیان بھی ہوگا حضرت والا کا اور دعا بھی ہوگی. جو حضرات باہر ہیں وہ حضرات ان سے آ جائیں.
اللہ کو پہچاننے کا طریقہ, एक सादा तरीका सुन लो, जो हजरत आमतौर पर फरमाया करते और मिसाल जो
मैं
कुर्बान होने के लिए तैयार अब्दुल की शान लगता है। इन 5 साल का है ना, खाने बनाने वाला होना, मालिक होना, हाकिम होना, रब होना, रबूबियत का जज्बा होना और रूहियत से जल्दी रहना। अब रुमाल को सामने से हटा दे, रुमाल को सामने से हटा देना, रुमाल की जगह आप खुद को रख लेना, रुमाल की जगह आप खुद को रख लेना और खुद की जगह पर खेल कर कुछ त्योहारात याद करना है। अंदर की तरफ उन चीजों को महसूस कर तरीका क्या है, मेरा अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है और अल्लाह का मेरे साथ क्या ताल्लुक है। पहला ताल्लुक, अल्लाह मेरे बनाने वाले और मैं उनका बनाया हुआ, अल्लाह मेरे बनाने वाले मैं उनका बनाया हुआ। दूसरा ताल्लुक, अल्लाह मेरे मालिक को मतलब है और मैं उनका मम्लूक हूँ, अल्लाह मेरे मालिक है मैं उनका मम्लूक हूँ। तीसरा ताल्लुक, अल्लाह मेरे हाकिम है मैं उनका महकूम हूँ, अल्लाह मेरे हाकिम है मैं उनका महकूम हूँ। चौथा ताल्लुक, अल्लाह मेरे रब है मैं उनका मरबूब हूँ, अल्लाह मेरे रब है मैं उनका मरबूब हूँ। पांचवा ताल्लुक, अल्लाह मेरे इलाह है और मैं उनका अब्दुल हूँ। अल्लाह मेरे खालिक, अल्लाह मेरे मालिक, अल्लाह मेरे हाकिम, अल्लाह मेरे रब, अल्लाह मेरे हाकिम, अल्लाह मेरे रब, अल्लाह मेरे महबूब और मैं उनका अब्दुल और बंदा और बुलाओ। ये है तीसरी छलांग। अब तीसरी छलांग लगाने का है, उसके बाद अल्लाह पाक की पहचान का रास्ता कदरे आसान हो जाता है। खुद को हटा दो, खुद को हटा दो और जमीन चलने कर आगे तक हर चलने कर फल तक चले कर अर्व तक कुमार चले कर जमीन तक आला चले कर अजना तक कमान चले कर नबात तक हैवाना चले कर इंसानों तक छोटे चले कर बड़े तक नूरी से लेकर नारी तक, इब्लीस से लेकर शयातीन तक, गरज गरज जो गैर अल्लाह है बस वो मखलूक है, वो ममलूक है, वो महकूम है, वो मरकूम है, वो अब्दुल है अब्दुल, वो गुलाम है गुलाम, अल्लाह सब के खालिक है। तालीम हो, तालीम हो, मतलब हो, सबके सबके जिन्नत के और शयातीन के, जन्नत के और जहन्नम के, जिब्रील के और मिकाईल के, हर हर जर्रे के अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह हाकिम है, अल्लाह रब है, अल्लाह मामूल है। हजरत पीरा नबी मौलूद सुभानी ये कब्ल खालिक बिलाल
मेरा नहीं पराया, हुकुम चला।
वालों में सफेद गुरु सफेद जी का नाम लिया या सफेद वालों को गुरु की सुबह तक हम के तुम काले हो जा रहे हो देखते हैं आपको हुकुम इतना चलता है ला खर्ज का इल्लल्ला ला मौली का इल्लल्ला ला हाज व इल्लल्ला अलैहि अल्लाहु बि अहकम अल आलिमीन ला रब्ब इल्लल्ला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सही वाला है आकादरीयत वाला है सही चिश्तीयत का रक्षा रखने वाला है सही लक्ष्मण की उद्योगी तालीम का रखने वाला है और बिलखसूस खादरी और रूप में ये हिस्से अव्वल पहली नींद के तौर पर दिया जाने वाला दर्द है एक बात है तस्वुर के लोग परेशान रहे थे हजरत बोले तीन लफ्ज याद रखे तो जिंदगी पर ऐसा भी एहसान हो जाएगा एवं मुझे समझ में आ जाएगा क्या बोले तो बोलते थे एक अल्लाह दूसरे जो उसके अलावा है एक अल्लाह दूसरा वो जो अलावा है तीसरा बोले तो वजूदी कनेक्शन पर इसका नाम है तसव्वुर कितनी तो भी तहसील कर लो हाँ उसमें अलावे भी शान मान लो हाँ लाखों करोड़ किताबें शान मान लीजिए इससे ज्यादा मिलना मुश्किल होगा अल्लाह माजी अल्लाह दोनों के दरमियान वजूदी रहा देता अल्लाह गैर अल्लाह दोनों के दरमियान का घर अच्छा है अल्लाह हाँ जन्नत दोनों का घर अच्छा है अल्लाह जहन्नम दोनों का घर अच्छा है अल्लाह जिब्राइल दोनों का घर अच्छा है अल्लाह अब्दुल्ला दोनों का घर अच्छा है तो दो लाख कौन से हमारे पास तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह मिली ना इसी खुशी में हमारी पहचान भी है किसी में अल्लाह की पहचान भी है अब एक अहम बात दूसरे के तौर पर ताजा सबक इसे करी ही है अर्ज करेंगे करके दुआ करेंगे तो हिंदी को नहीं था इसका की मतदारों कोशिश हो रही है लेकिन सादा और आम सहल करीन करना चाहे तो जिस के जरिए से हो हर चीज معاشرے کی کسی سوسائٹی کی کسی سماج کی سماجی انسانی کی کسی چھوٹے ہو بڑے ہو مت ہو عورتیں ہو ان لوگوں کی کسی لفظ کی شکل میں نکلے اس کی آسان تدبیر بتاؤ شہر میں اس کی آسان تدبیر بتائے وہ سن لو آپ کو چلا اور جہاں جہاں تک چلا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب अपने आप पर गौर करना सत्य लेकर पहुंचता है हाँ बाल से लेकर खाल तक हाँ जहाँ सर के बाल के नहीं लेकर पैर के ना पहुंचता है इन चीजों पर गौर करना और फैसला ये करना और सवालिया कायम करना अपने गुरु पर कि इसने अपना राशि क्या था मेरा क्या था है अपना क्या है क्या चीज दिमाग मेरा है चांद से मेरी है चंद्रमा से मेरी है सऊदिया मेरे है जहाज सऊ मेरे है जिधर पिता हर जिधर गुजरे मेरे है क्या क्या मेरा क्या अरे क्या अब तक तो हम लोग और नहीं करेंगे आगे पर नीचे अब और करो क्या है मरने से पहले गुरु मिल गया तो मर अब और करो क्या है मेरे अरे और सही अब तक तो हम लोग अपने समझ लेते हैं तो कैसा समझ सकते हैं अपना हैरत बोल देते हैं जब आप चाहिए किसी चीज को मेरा कहना है मेरा कहने के लिए दूर बातों में से एक बात सुनना पड़ता मेरा बोलना है ना तो दो बातों में से एक बात होना क्या या तो बनाना बने तो मेरा मेरा मकान मेरा कमला मेरी का मेरा रुमाल मेरी छुट्टी मेरा कलम मेरा 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 चप्पल मेरी शेरवानी चलता बने तो मेरा बोल देते तो सिर से पांव तक अब ये बताइए कि क्या चीज आप बनाए।
Amen. खाली हाथ में आ गया
खाली हाथ में उसे लोग मुंह खाली हाथ में